ضیافت کے آداب و فضائل، ضیافت کی فضیلت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تتکلف الضیف فتبتغوه فإنه من ابغض الضیف فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ابغض اللہ۔ یہ ابو بکر بن لال فی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے، جس کو سلمان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مہمانوں کے لیے تکلف مت کرو، اگر تکلف کرو گے تو انہیں برا سمجھو گے، اور جو شخص مہمانوں کو برا سمجھتا ہے وہ اللہ کو برا سمجھتا ہے، اور جو اللہ کو برا سمجھتا ہے اللہ اسے برا سمجھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، لا خیر فی من لا یضیف، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص مہمان کی ضیافت نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے مکان پر تشریف لے گئے جس کے یہاں بے شمار اونٹ اور گائیں تھیں، لیکن اس شخص نے آپ کی ضیافت نہیں کی۔ اس کے بعد آپ ایک عورت کے پاس تشریف لے گئے، اس کے گھر میں چند بکریاں تھیں، وہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت خوش ہوئی، اور اس نے ایک بکری ذبح کر کے آپ کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ان دونوں کی حالت کا فرق دیکھو، یہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، جس کو نیک عادت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے، جس کو ابو المنحال نے مرسلن روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے پر ایک مہمان آیا، آپ نے مجھ سے کہا کہ فلاں یہودی سے کہو کہ میرے یہاں ایک مہمان آیا ہے، مجھے رجب تک کے لیے تھوڑا سا آٹا بطور قرض دے دے۔ یہودی نے کہا، خدا کی قسم میں کوئی چیز رہن رکھے بغیر آٹا نہیں دوں گا۔ میں نے واپس آ کر یہودی کی شرط بیان کر دی، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی، اگر وہ مجھے قرض دے دیتا تو میں اس کی ادائیگی ضرور کرتا، جاؤ میری ذرا لے جاؤ اور اسے گروی رکھ کر آٹا لے آؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، رواہ اسحاق ابن راہویہ فی سن فی مسند والخرائطی فی مکارم الاخلاق و ابن مردویہ باسناد ضعیف۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کھانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے ایسے لوگوں کی تلاش میں جاتے جو کھانے پر آپ کا ساتھ دے سکیں، اس مقصد کے لیے بعض اوقات ایک دو میل باہر چلے جاتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو ضیفان یعنی مہمانوں کے والد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ اس عظیم پیغمبر کے اخلاص اور صدق نیت کی واضح دلیل ہے کہ آج تک ان کے وطن میں یہ سنت جاری ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ اس جگہ 3 سے 10 تک اور بعض اوقات 100 افراد کھانا نہیں کھاتے۔ وہاں کے منتظمین کا کہنا یہ ہے کہ اب تک کوئی رات مہمانوں سے خالی نہیں گزری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعام الطعام وبذل السلام، کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، ایو الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کسی شخص نے حج مقبول کے سلسلے میں سوال کیا، ارشاد فرمایا، اطعام الطعام وطیب القلام، کھانا کھلانا اور خوش کلامی حج مقبول ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الحج میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ ضیافت اور مہمان نوازی اور کھانا کھلانے کے سلسلے میں بے شمار فضائل وارد ہیں۔ مذکورہ بالا سطور میں طوالت کے خوف سے صرف چند روایات اور آثار پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ذیل میں ضیافت کے آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ ضیافت کے آداب۔ پہلا ادب، دعوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ فساق و فجار کی دعوت نہ کرے، بلکہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو مدعو کرے۔ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اکل طعام اکل ابرار، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تاکل الاطعام تقی ولا یاکل طعامک الاتقى، متقی کے علاوہ کسی کا کھانا مت کھاؤ اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الزکات میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ فقراء کی دعوت کرے، خاص طور پر مالداروں کو مدعو نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شر الطعام طعام الولیمۃ یدعی الیہا الاغنیاء دون الفقراء، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے، فقراء کو نہ بلایا جائے۔ تیسرا ادب، تیسرا ادب یہ ہے کہ دعوتوں میں اپنے اعزاء و اقربا کو ضرور بلائے، انہیں مدعو نہ کرنا قطع رحمی کے مترادف ہے۔ دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں کی دعوت میں ترتیب ملحوظ رکھے، ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کی دعوت سے بعض دوسرے لوگوں کو شکایت کا موقع ملے اور انہیں تکلیف ہو۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ دعوت سے فخر و مباحات اور نام و نمود کی نیت نہ کرے، بلکہ داعی کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے بھائیوں کے دل اپنی طرف مائل کر رہا ہے، اور کھانا کھلانے اور مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کر رہا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ ان لوگوں کی دعوت سے گریز کرے جن کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ اپنے اعذار کے باعث شریک نہ ہو سکیں گے، یا یہ کہ اس طرح کی دعوتیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں، وہ آ بھی گئے تو حاضرین کی موجودگی ان کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث ہوگی۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ دعوت صرف ان لوگوں کی کرے جن کی قبولیت کا دل سے خواہش مند ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کی دعوت کی جائے کہ دل سے اس کی آمد ناپسند ہو تو داعی پر ایک گناہ ہوگا، اور اگر مدعو نے دعوت قبول کر لی تو داعی پر دو گناہ ہوں گے، کیونکہ اس شخص نے مدعو کو برا جاننے کے باوجود کھانے پر آمادہ کیا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ دائی دل سے اس کی آمد پر متفق نہیں ہے تو وہ کبھی نہ آتا۔ متقی کو کھانا کھلانے سے تقوی پر اور فاسق کو کھانا کھلانے سے فسق پر اعانت ہوتی ہے۔ ایک درزی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل ظلم کی اعانت کے مترادف ہے؟ ابن مبارک نے جواب دیا، ظلم کی اعانت تو وہ لوگ کرتے ہیں جن سے تم سوئی اور دھاگا خریدتے ہو، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم ظلم کی اعانت کرنے کے بجائے نفس سے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ دعوت قبول کرنے کے آداب۔ دعوت قبول کرنا سنت موقعہ ہے، بعض علماء نے اسے واجب بھی کہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو دعیت الى قراء لا جبت لا اجبت، لأجبت، ولو أهدى إلى زراء لقبلت. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اگر مجھے کوئی بکری کی نلی کھانے کے لیے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کر لوں، اگر کوئی مجھے بکری کی ذرا ہدیہ کرے تو میں یہ ہدیہ قبول کر لوں۔ دعوت قبول کرنے کے پانچ آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ مالدار اور غریب کا فرق نہ کرے، کہ اگر کسی مالدار کے یہاں دعوت ہو تو منظور کر لے اور غریب کے ہاں ہو تو انکار کر دے۔ اس طرح کا امتیاز تکبر کے دائرے میں آتا ہے۔ اسی تکبر کی بنا پر بعض لوگوں نے دعوت قبول کرنے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ ایک متکبر کہتا ہے کہ شوربے کا انتظار کرنا ذلت ہے، دوسرا متکبر کہتا ہے کہ میں نے کسی غیر کے دسترخوان سے لقمہ اٹھایا تو میری گردن جھک گئی۔ بعض متکبرین دولت مندوں کی دعوت خوشی خوشی قبول کرتے ہیں اور غریبوں کی دعوت رد کر دیتے ہیں، ان کا یہ فعل خلاف سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ فقراء اور مساکین کے پاس سے گزرے۔ یہ وہ لوگ تھے جو راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے روٹی کے چند ٹکڑے ریت پر پھیلا رکھے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ خچر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی فقیر نے انہیں روک کر کہا، اے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانا تنا ناول فرمائیے۔ آپ خچر سے اترے اور یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اللہ تعالی متکبرین کو محبوب نہیں رکھتا۔ ان کے ساتھ کھانا کھایا اور سلام کر کے خچر پر سوار ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت منظور کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے کہا، آپ کی دعوت سر آنکھوں پر، ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں دعوت کا وقت بتلایا۔ جب وہ لوگ آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی خاطر مدارت کی، بہترین کھانے کھلائے اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کہنے والوں کا یہ کہنا کہ دوسروں کے دسترخوان پر کھانا ذلت کی دلیل ہے تو یہ قول خلاف سنت بھی ہے اور خلاف واقعہ بھی، کیونکہ دعوت کا منظور کرنا اس صورت میں ذلت ہے جب داعی کو دعوت دے کر خوشی نہ ہو بلکہ وہ مجبوراً رسم و رواج نبھانے کے لیے دعوت کرے اور آنے والوں کا احسان مند نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے دعوت کر کے ان لوگوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں اس لیے تشریف لے جاتے تھے کہ آپ کو دعوت کرنے والوں کی طبیعتوں کا اندازہ تھا۔ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ آپ کی تشریف آوری سے خوش ہوں گے، اس کو اپنے لیے دارین کی سعادت کا باعث سمجھیں گے اور آپ کا احسان مانیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا ہر حالت میں ضروری نہیں ہے بلکہ احوال کے اختلاف سے اس کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ دعوت کرنے والا اس دعوت کو ذریعہ فخر و مباحات سمجھ رہا ہے یا کھانا کھلانا اس کے لیے گراں باری کا باعث ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا مسنون نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس صورت میں عذر کر دینا بہتر ہے۔ ایک صوفی فرماتے ہیں کہ دعوت صرف اس شخص کی قبول کرو جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھا رہے ہو اور وہ اس دعوت کی صورت میں اس امانت کو تمہارے حوالے کر رہا ہے جو اس کے پاس تھی۔ اس امانت کے بارے گراں سے سبکدوش ہو جانے کے بعد وہ تمہارا شکر گزار بھی ہو۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایسے لقمے کا طالب ہوں جس میں نہ باری تعالی کی نافرمانی کا شائبہ ہو اور نہ کسی مخلوق کا احسان۔ اگر مدعو کو یہ معلوم ہو کہ داعی کی نیت صاف ہے اور وہ احسان کرنے کے ارادے سے دعوت نہیں دے رہا ہے تو پھر کسی عذر یا ہیلے بہانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ ابو تراب نخشبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سامنے کھانا آیا، میں نے کھانے سے انکار کر دیا، اس واقعے کے بعد مجھے 14 دن تک بھوکا رہنا پڑا، اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ کھانے سے انکار کرنا جرم ہے۔ حضرت معروف قرخی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کسی کی دعوت رد نہیں کرتے، ہر جگہ چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ میں تو باری تعالیٰ کا مہمان ہوں، وہ جہاں مجھے اتارتے ہیں وہاں اتر جاتا ہوں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے سے محض اس لیے انکار نہ کرے کہ دائی کا گھر فاصلے پر واقع ہے، جس طرح اس صورت میں دعوت مسترد کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ دعوت کرنے والا تنگ دست ہو اور وجاہت نہ رکھتا ہو، بلکہ اگر فاصلہ اتنا ہو کہ عادتاً اس کا طے کرنا دشوار نہ ہو تو دعوت قبول کر لے، دوری کے عذر سے انکار نہ کرے۔ تورات یا کسی دوسری آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ 1 میل چل کر مریض کی عیادت کرو، 2 میل چل کر جنازہ کی مشائیت کرو، 3 میل چل کر دعوت میں شرکت کرو، اور 4 میل چل کر اس بھائی سے ملاقات کرو جو تم سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے۔ دعوت میں شرکت اور بھائی سے ملاقات کو اس لیے فوقیت دی گئی کہ ان دونوں کا تعلق زندہ لوگوں کے حقوق سے ہے، مردہ کے حقوق کے مقابلے میں زندہ کے حقوق بہرحال مقدم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو دعیت الی کراء بالغمیم لاجبت، اگر مجھے کرا امیم میں مدعو کیا جائے تو میں دعوت قبول کر لوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ لفظ کرا غمیم کی حدیث میں نہیں ہے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے غمیم کے حذف کے ساتھ مروی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کرا غمیم مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رمضان المبارک میں اپنے سفر کے دوران تشریف لائے تھے اور روزہ افطار کیا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی جگہ آپ نے نماز قصر بھی ادا فرمائی تھی، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کرا غمیم میں نماز قصر کی ادائیگی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ طبرانی صغیر میں ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے نماز قصر مقام عقیق میں ادا فرمائی تھی۔ عقیق مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور کرا الغمیم مکہ مکرمہ اور اسفان کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انکار نہ کرے بلکہ دعوت میں جائے، اگر مدعو یہ محسوس کرے کہ دائی کی خوشی روزہ افطار کرنے میں ہے تو روزہ افطار کر لے، اور نیت یہ کرے کہ میں اپنے اس عمل کے ذریعے ایک مسلمان بھائی کے دل کو خوشی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہوں۔ افطار کا تعلق نفلی روزے سے ہے، فرض روزے سے نہیں ہے۔ اگر دائی کے دل کا حال معلوم نہ ہو تو ظاہری حال پر اعتماد کرتے ہوئے افطار کر لینا چاہیے، لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ وہ بتکلف دعوت کر رہا ہے اور افطار کرنے سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی تو عذر کر دے، افطار نہ کرے۔ ایک شخص نے روزے کے عذر سے دعوت قبول نہیں کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، دعاکم اخوکم وتکلف لکم وتقول انی سائم، یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تمہارے بھائی نے دعوت دی اور تمہارے لیے تکلف کیا اور تم کہتے ہو میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشینوں کی خاطر روزہ افطار کرنا بہترین نیکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دائی کا دل خوش کرنے کی نیت سے افطار کرنا عبادت بھی ہے اور خوش خلقی کا مظہر بھی، اس کا ثواب روزے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص افطار نہ کرے لیکن دائی کے گھر آ جائے تو اس کی ضیافت یہ ہے کہ اسے خوشبو پیش کی جائے اور اس کے سامنے سردی کے زمانے میں انگیٹھی رکھی جائے اور اسے عمدہ گفتگو کی جائے۔ یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ سرما اور تیل پیش کرنا بھی دو ضیافتوں میں سے ایک ہے۔ چوتھا ادب، دعوت قبول کرنا ہر حال میں ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں دعوت مسترد بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ کھانا مشتبہ ہو، وہ جگہ جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو، یا وہ فرش جس پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھا رہے ہوں ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، یا اس جگہ میں کوئی برائی ہو، مثلا ریشمی فرش، چاندی کے برتن، دیواروں اور چھتوں پر جاندار کی تصویریں ہوں، گانا بجانا ہو رہا ہو، لوگ لہو و لعب، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، جھوٹ اور فریب کی باتوں میں مشغول ہوں، یا اسی طرح کی دوسری بدعتیں ہوں، تو دعوت قبول کرنے کا استحباب باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ امور قبول دعوت کی حرمت اور کراہت کے موجب ہوتے ہیں۔ اگر داعی ظالم، بدعتی، فاسق، شرپسند، متکبر اور شیخی خور ہو تو اس کی دعوت بھی رد کی جا سکتی ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے سے ایک وقت پیٹ بھر کھانے کی نیت نہ کرے۔ اگر یہ نیت کرے گا تو قبول دعوت دنیا کا عمل قرار پائے گا، بلکہ نیت صحیح ہونی چاہیے تاکہ قبول دعوت آخرت کا عمل محسوب ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو دعیت الى کراء لاجبت، اگر مجھے بکری کی سری پائے کے لیے بلایا جائے تو میں دعوت قبول کر لوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس باب کے پچھلے صفحات میں گزری ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی نیت کرے کہ اگر دعوت قبول کروں گا تو میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگا، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، من لم یجب الداعی فقد عصى اللہ ورسولہ۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص نے داعی کی دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ بھی نیت کرے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بموجب دعوت کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کی تکریم کر رہا ہوں اور اسے خوشی سے ہمکنار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ من اکرم اخاہ المؤمن فکأنما یکرم اللہ، یہ الاصفہانی فی الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرے گویا وہ اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے۔ من سر مؤمن فقد سر اللہ، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس باب کے پچھلے صفحات میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ دعوت میں شرکت کے ذریعے مجھے اپنے بھائی سے ملنے کا موقع بھی ملے گا، اس طرح مدعو ان لوگوں میں شمار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، وجبت محبتی للمتزاورین فی المتبازلین فی، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میری محبت میرے لیے آپس میں ملاقات کرنے والوں اور میرے لیے آپس میں خرچ کرنے والوں کے لیے واجب ہے۔ دعوت میں بذل و انفاق پہلے سے موجود ہے، اس کا تعلق داعی سے ہے۔ اب مدعو کو چاہیے کہ وہ زیارت و ملاقات کی نیت کر کے دوسرا پہلو بھی مکمل کر دے۔ ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ دعوت اس لیے قبول کر رہا ہوں تاکہ لوگ میرے متعلق بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں، متکبر، بدمزاج اور بدخو کے خطابات سے نہ نوازیں، یا یہ خیال نہ کریں کہ دعوت مسترد کر کے میں نے مسلمان بھائی کی تحقیر کی ہے۔ یہ یہ چھ نیتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دعوت قبول کرتے وقت یہ تمام نیتیں کرے تو اس کے اجر و ثواب کا کیا ٹھکانہ، لیکن اگر ان میں سے ایک نیت بھی کی تو انشاءاللہ قربت کا باعث ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر عمل میں میری ایک نیت ہو، یہاں تک کہ میں کھانے اور پینے میں بھی نیت کروں۔ نیت کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملاحظہ کیجئے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرات يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی امر کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیت صرف مباح امور اور طاعات میں مؤثر ہوتی ہے، ان امور میں مؤثر نہیں ہوتی جن سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پیے یا کسی امر حرام کا ارتکاب کرے اور یہ کہے کہ میں نے یہ عمل دوستوں کو خوش کرنے کی نیت سے کیا ہے، تو یہ نیت قطعاً غیر مفید ہوگی، اور نہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور میری نیت صحیح ہے اس لیے میرا عمل بھی صحیح ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ نیت کے فساد سے طاعت بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور نیت کی صحت سے مباح کام بھی طاعت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص فخر و مباحات اور حصول مال کے لیے جہاد میں شریک ہو تو اس کا یہ عمل اطاعت شمار نہیں ہوگا۔ یہی حال امر مباح کا ہے کہ اگر نیت درست رکھی جائے تو مباح کام کو اطاعت کا درجہ مل جائے گا، اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو مباح کام معصیت سے ملحق ہو جائے گا۔ خلاصہ ایک گفتگو یہ ہے کہ نیت عمل کی صرف دو قسموں مباح اور طاعت میں مؤثر ہوتی ہے، کسی تیسری قسم میں مؤثر نہیں ہوتی۔ دعوت میں شرکت کرنے کے آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب دائی کے گھر پہنچے تو صدر مقام یا کسی نمایاں جگہ پر نہ بیٹھے، بلکہ تواضع اور انکساری کے اظہار کے لیے کسی معمولی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آنے میں تاخیر نہ کرے، اس سے خامخواہ دوسرے شرکا کو یا خود صاحب خانہ کو انتظار کی زحمت ہوگی، اور نہ آنے میں اتنی جلدی کرے کہ صاحب خانہ پریشان ہو جائے اور دعوت کی تیاری کے بجائے اسے آنے والوں کے استقبال میں مصروف ہونا پڑے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہو تو گھس کر نہ بیٹھے، نہ دوسروں کے لیے تنگی پیدا کرے۔ اگر صاحب خانہ کسی جگہ بیٹھنے کے لیے کہے تو بلا تردد وہاں بیٹھ جائے، کیونکہ بعض اوقات میزبان بیٹھنے والوں کی ترتیب قائم کر لیتے ہیں۔ اب اگر آنے والے اس کی ترتیب کے خلاف بیٹھیں گے تو اسے بلا وجہ زحمت ہوگی اور وہ دل ہی دل میں اس بدنظمی پر کڑھے گا، لیکن اگر شرکا میں سے کچھ لوگ کسی اونچی اور نمایاں جگہ بیٹھنے کے لیے کہیں تو تواضع کرے اور معذرت کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من التواضع للہ الرداء بالدون من المجلس۔ یہ مکارم الاخلاق کی حدیث ہے جس کو طلحہ ابن عبید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے لیے تواضع یہ بھی ہے کہ معمولی جگہ پر بیٹھنے کے لیے راضی ہو جائے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جس کمرے میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں یا کسی بڑے کمرے کا کوئی گوشہ ان کے لیے پردہ ڈال کر مخصوص کر لیا گیا ہو تو اس کے سامنے مت بیٹھے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جس دروازے سے کھانا آ رہا ہو ادھر نہ دیکھے، یہ بے صبری اور حرص و حوس کی علامت ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اس کی مزاج پرسی کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کو قبلہ کی سمت، وضو اور پاخانے پیشاب کی جگہ ضرور بتلا دے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مہمانوں کے پہلے کے ہاتھ دھلوانے سے پہلے خود ہاتھ دھوئے اور فرمایا کہ کھانے سے پہلے میزبان کو ہاتھ دھونے میں پہل کرنی چاہیے، کھانے سے فراغت کے بعد آخر میں ہاتھ دھوئے، اس خیال سے کہ شاید کوئی مہمان رہ گیا ہو، اگر وہ آ جائے تو اس کے ساتھ کھانے میں شرکت ہو سکے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ میزبان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر کسی خلاف شرع چیز پر نظر پڑے تو اسے دور کر دے، بشرط یہ کہ دور کرنے پر قادر ہو، ورنہ زبان سے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرے اور واپس چلا آئے۔ خلاف شرع امور یہ ہیں، مثلا فرش ریشم و دیباج کا ہو، چاندی سونے کے برتن استعمال کیے جا رہے ہوں، دیواروں یا چھتوں پر جانداروں کی تصویریں آویزاں ہوں، گانا بجانا ہو رہا ہو، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہوں، یا اور کسی امر حرام کا ارتقاب ہو رہا ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کے دوران کسی ایسی سرمادانی پر نظر پڑے جس کے بلائی حصے پر چاندی لگی ہو تو وہاں سے اٹھ کر صحن میں آ جائے، اس کمرے میں بیٹھ کر کھانا نہ کھائے۔ امام احمد یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں باریک کپڑے کی مچھر دانی ہو تو بھی وہاں نہ ٹھہرے، کیونکہ مچھردانی کا استعمال بلا وجہ کا تکلف ہے، نہ اسے گرمی دور ہوتی ہے نہ سردی رکتی ہے، اور نہ کسی چیز کو پوشیدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر کی دیواروں پر غلاف قعبہ کی طرح ریشمی پردے آویزہ کیے گئے ہوں تب بھی باہر چلا جائے۔ امام احمد کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کرایہ پر مکان لے، اس مکان کی دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی ہوں، یا حمام میں جائے اور وہاں تصویر ہو تو ہاتھ سے مٹا دے، لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو تو باہر چلا جائے اور اسے استعمال نہ کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمام آراء صحیح ہیں، لیکن مچھردانی کے استعمال اور دیواروں پر ریشمی پردے لٹکانے کے سلسلے میں ان کی رائے محل نظر ہے۔ ہمارے خیال میں ان چیزوں کے استعمال میں حرمت نہیں ہے، کیونکہ ریشم کی حرمت مردوں کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ھذا حرام علی ذکور امتی وہل لا ناثھا، یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور امت کی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ دیواروں پر آویزاں کیے جانے والے پردے مردوں کی طرف منسوب نہیں ہیں۔ اگر دیواروں پر ریشمی پردے لٹکانا حرام ہے تو کعبہ کے لیے بھی یہ حرمت ہوگی۔ ہمارے خیال میں اس طرح کی زینت مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 32۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے کس شخص نے حرام کیا ہے؟ اس صورت میں ریشمی پردوں کا استعمال خاص طور پر جائز ہونا چاہیے جبکہ اس سے زینت اور آرائش مقصود ہو، تفاخر اور بڑائی کا اظہار مقصود نہ ہو۔ یہاں یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ اگر عورتیں ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو مردوں کے لیے ان کو دیکھنا حرام نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دیواروں کو ریشمی کپڑوں سے مزین کیا گیا ہو تو مردوں کے لیے ان پر نظر ڈالنا بھی جائز ہے۔ کھانا لانے کے آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا پیش کرنے میں اجلت کرے، کیونکہ اس میں مہمانوں کی تعظیم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو شریح رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمانوں کی تعظیم کرے. اگر اکثر لوگ آ جائیں, مدعوین میں دو چار آدمی مقررہ وقت پر نہ پہنچ سکے ہوں, تو حاضرین کی خدمت میں کھانا پیش کرنا اس سے بہتر ہے کہ تاخیر سے آنے والوں کا انتظار کیا جائے, اور جو لوگ آ چکے ہوں انہیں انتظار کی زحمت دی جائے اور ان کا وقت ضائع کیا جائے. ہاں, اگر کوئی غریب شخص وقت مقررہ پر نہ پہنچ سکا ہو, یا کوئی ایسا شخص رہ گیا ہو جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ کھانا شروع کر دینے سے اس کی دل شکنی ہوگی, تو انتظار میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, پارہ نمبر 26, رکو نمبر 19, آیت نمبر 24. کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے؟ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ان کی تعظیم اس طرح کی گئی تھی کہ انہیں کھانا جلد کھلایا گیا تھا. چنانچہ دوسری آیت اس معنی پر دلالت کرتی ہے, فما لبث ان جاء بعجل حنید, پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے. یہ پارہ نمبر 12, رکو نمبر 7, آیت نمبر 69 کی آیت ہے. ایک جگہ فرمایا, فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین, پارہ نمبر 26, رکو نمبر 19, آیت نمبر 26. پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فربا بچڑا تلا ہوا لائے. روغان کے معنی ہیں تیزی کے ساتھ جانا. لوگوں نے خفیہ چھپ کر جانے کے معنی مراد لیے ہیں. روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کے لیے ران کا گوشت لے کر آئے تھے. اس گوشت کا نام اجل اس لیے رکھا گیا کہ لانے میں اجلت کی گئی تھی. حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے, لیکن پانچ مواقع ایسے ہیں کہ ان میں جلدی کرنا سنت ہے. مہمانوں کو کھانا کھلانا, مردے کی تجہیز و تکفین کرنا, بالغ ہونے کے بعد لڑکی کی شادی کرنا, قرض ادا کرنا, گناہ سے توبہ کرنا. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ترمذی میں سہل ابن سعد کی روایت ہے, الانات من اللہ والاجلت من الشیطان, پانچ مواقع کا استثناء کسی ایک روایت میں نہیں ہے. ابو داؤد میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں, التودت فی کل شیء الا فی عمل الاخرہ. مزی نے تہذیب میں محمد بن موسیٰ بن نفی ان مشیخۃ من قومہ کی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے, الانات فی کل شیء الا فی ثلاث, اذا سیہ فی خیل اللہ و اذا نودی بالصلاتی و اذا کانت الجنازہ. یہ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ثلاثة لا توخرها الصلاة اذا آتت والجنازة اذا حضرت والأيمة اذا وجدت كفوة. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ولیمے میں بھی جلدی کرنا مستحب ہے. کہتے ہیں کہ پہلے روز ولیمہ کرنا مسنون ہے, دوسرے روز کا معروف یعنی حسن سلوک ہے, تیسرے روز کا نمود ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کی مختلف قسموں کو مہمانوں کے سامنے رکھنے میں ترتیب کا لحاظ رکھے. اگر پھل اور میوے وغیرہ بھی کھانے کے پروگرام میں شامل ہوں تو پہلے یہی چیز پیش کرے, کیونکہ ازرو طب یہ امر مناسب ہے. اس طرح کی چیزیں جلد ہضم ہو جاتی ہیں, معدے میں سب سے پہلے ان کا پہنچنا مفید ہے. قرآن کریم میں بھی فواقحہ کو مقدم رکھنے پر تنبیہ کی گئی ہے. ارشاد ہے, فاکہت مما یتخیرون, پارہ نمبر 27, رکو نمبر 14, آیت نمبر 20, اور میوے جن کو وہ پسند کریں. اس کے بعد فرمایا, ولحم طیر مما یشتہون, پارہ نمبر 27, رکو نمبر 14, آیت نمبر 21, اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا. فواقحہ کے بعد سرید پیش کرے. سرید عربوں کی مرغوب ترین غذا ہے. گوشت میں روٹی چور کر یہ غذا تیار کی جاتی ہے. سرید کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, فضل عائشہ علی النساء کفضل سرید علی سائر الطعام, یہ شمائل ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت۔ اگر دسترخوان پر کوئی میٹھی چیز بھی موجود ہو تو یہ ایک عمدہ اور مکمل ترین دعوت ہے۔ مہمانوں کے سامنے گوشت رکھنا بھی اعزاز و اکرام کی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے، فما لبث ان جاء بعجل حنید، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 69، پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ حنید اس گوشت کو کہتے ہیں جو خوب پکا ہوا ہو، اگر فواقح وغیرہ نہ ہوں تو گوشت کی تقدیم افضل ہے۔ عمدہ کھانوں کے متعلق باری تعالی کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 57، اور پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بٹیریں۔ من شہد کو کہتے ہیں اور سلوہ گوشت کو۔ گوشت کو سلوہ اس لیے کہا گیا کہ اس کی موجودگی سے تسلی ہوتی ہے اور دوسرے سالنوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک ایسا سالن ہے کہ کوئی دوسرا سالن اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سید الادام اللحم، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، گوشت سالنوں کا سر دار ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ کے بعد باری تعالی نے فرمایا، کلو من طیباتی ما رزقناکم، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 57، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گوشت اور شہد دونوں عمدہ غذائیں ہیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کا کھانا رضاء الہی کا باعث ہے، اور پاکیزہ و عمدہ کھانے کا تتمہ یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پیا جائے اور نیم گرم پانی سے ہاتھ دھوئے جائیں۔ مامون نے کہا ہے کہ برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی پینے کا تقاضا یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ باری تعالی کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بھائیوں کی دعوت کی، انہیں بادام کا حلوہ اور بورانی کھلا کر ٹھنڈا پانی پلا دیا تو یہ سمجھو کہ تمہاری دعوت مکمل ہو گئی۔ کسی شخص نے دوستوں کی دعوت کی اور انواع و اقسام کے کھانے تیار کرائے۔ ایک حکمت شناس نے کہا کہ اس قدر اخراجات کی ضرورت نہیں تھی، اگر تم بہترین روٹی، عمدہ سرکہ اور ٹھنڈا پانی دسترخوان پر رکھ دیتے تو یہ ایک بہترین دعوت ہوتی۔ ایک دانشور کہتے ہیں کہ دسترخوان پر میٹھی چیز کا ہونا انواع و اقسام کے کھانوں سے بہتر ہے، اور تمام حاضرین کو کھانا مل جانا اس سے بہتر ہے کہ کئی طرح کا کھانا ہو، کسی کے سامنے کچھ ہو اور کسی کے سامنے کچھ۔ کہتے ہیں کہ جس دسترخوان پر بقولات یعنی ساگ سبزی ہوتی ہے اس پر فرشتے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دسترخوان پر سبزیوں کا ہونا بھی مستحب ہے، سبزیوں سے دسترخوان کی زینت بھی ہے۔ روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل پر جو دسترخوان آسمان سے اترا تھا اس میں کراث کے علاوہ تمام سبزیاں تھیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کرات گیند نما ایک بدبودار قسم کی ترکاری ہے جس کی بعض قسمیں پیاز اور بعض لہسن کے مشابہ ہیں، بعض کے سرے نہیں ہوتے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مچھلی تھی جس کے سر کے پاس سرکہ اور دم کے پاس نمک تھا، 7 روٹیاں تھیں، ہر روٹی پر روغن زیتون ملا ہوا تھا اور انار دانا رکھا ہوا تھا۔ اگر یہ تمام چیزیں دسترخوان پر جمع ہو جائیں تو یہ بہترین موافقت ہوگی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ لذیذ اور پسندیدہ کھانے پہلے پیش کیے جائیں تاکہ لوگ حسب خواہش کھا لیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے کثیف اور نسبتاً غیر لذیذ غذائیں سامنے رکھتے ہیں، جب لوگ پیٹ بھر کھا لیتے ہیں تو پسندیدہ غذائیں لاتے ہیں۔ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ شکم سیر ہونے کے باوجود لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ تمام کھانے کھانے ایک ساتھ دسترخوان پر رکھ دیتے تھے اور کھانے کے برتن بھی ترتیب سے لگا دیتے تھے تاکہ ہر شخص وہی کھانا کھائے جس کی اسے خواہش ہو۔ اگر کسی شخص کے دسترخوان پر کھانے کی ایک ہی قسم ہوتی تو وہ بلا تکلف اس کا اظہار کر دیتا تاکہ لوگ اس سے بہتر کھانے کا انتظار نہ کریں، اسی کھانے سے پیٹ بھر لیں۔ بعض وزادار قسم کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ وہ کھانا چننے سے پہلے کھانے کی فہرست مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ ایک عالم اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں شام گیا، وہاں میرے ایک شناسا عالم نے مجھے کھانے پر مدعو کیا اور دسترخوان پر کھانے کی ایک قسم رکھی۔ میں نے ان سے کہا، ہمارے یہاں عراق میں یہ قسم کھانے کے آخر میں پیش کی جاتی ہے۔ میرے میزبان کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بھی یہی دستور ہے۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے ان کا جواب سن کر سخت ندامت ہوئی اور اس وقت یہ احساس ہوا کہ ان کے گھر میں کھانے کی دوسری اقسام تیار نہیں ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم چند ساتھی ایک جگہ مدعو تھے، میزبان نے ہمارے سامنے بکری کے بھنے ہوئے سر اور شوربہ لا کر رکھ دیا۔ دیر تک ہم لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہے تو میزبان اندر گئے اور ہاتھ دھونے کے لیے سلفچی لے آئے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا اور ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہمارے ایک ساتھی پر لطف آدمی تھے، جب دسترخوان اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا، خدا کی قدرت ہے کہ جسموں کے بغیر سر پیدا ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات ہم بھوکے رہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانے کی تمام قسمیں دسترخوان پر رکھ دے، ورنہ ایسا کرے کہ تیار شدہ قسموں کی اطلاع دے دے تاکہ مہمان انتظار نہ کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب تک لوگ اچھی طرح فارغ نہ ہو جائیں اور ہاتھ نہ روک لیں، اس وقت تک دسترخوان نہ اٹھائے۔ ممکن ہے بعض لوگ اپنی پسندیدہ غذا آخر میں کھانا چاہتے ہوں، ابھی وہ شکم سیر نہ ہوئے ہوں۔ دسترخوان سمیٹنے میں جلدی کرنے سے انہیں تقدر ہوگا۔ دسترخوان پر متعدد اقسام کے کھانے رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو کھانے پر تمکن حاصل ہو۔ تمکن کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان اٹھانے میں جلدی نہ کی جائے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کھانے کی جگہ کشادہ ہو تاکہ لوگ کسی تنگی کے بغیر بیٹھ سکیں۔ ایک صوفی تھے ستوری، انہیں مزاج کا بہترین ذوق تھا۔ کسی نے ان کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دنیا دار شخص نے ان کی دعوت کی، کچھ اور لوگ بھی مدعو تھے۔ دسترخوان پر بھنا ہوا بکرا رکھا گیا۔ فطرتاً یہ شخص بخیل تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مہمانوں نے بکرے کے ساتھ دست درازی شروع کر دی تو بڑا گھبرایا، نوکروں کو آواز دی اور حکم دیا کہ یہ باقی ماندہ بکرا گھر میں بچوں کے لیے لے جائیں۔ جب نوکر بکرا اٹھا کر لے چلے تو ستوری بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ لوگوں نے دریافت کیا، آپ کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ گھر میں جا رہا ہوں، بچوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ میزبان یہ سن کر نادم ہوئے، نوکروں سے کہا کہ وہ یہ گوشت دسترخوان پر رہنے دیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میزبان مہمانوں سے پہلے اپنا ہاتھ نہ روکے، بلکہ جب سب لوگ فارغ ہو جائیں تو کھانا موقوف کرے۔ درمیان میں توقف کرنے سے مہمان شرمائیں گے اور ضرورت کے باوجود ہاتھ روک لیں گے۔ عرب کے ایک سخی کا دستور یہ تھا کہ وہ کھانے کی تمام قسمیں پہلے بیان کر دیتے۔ جب لوگ کھانے لگتے اور یہ اندازہ ہو جاتا کہ اب فارغ ہونے ہی والے ہیں تو ہاتھ دھو کر شریک ہو جاتے اور لوگوں سے درخواست کرتے کہ وہ میرا ساتھ دیں، انہیں کھانے کی ترغیب دیتے۔ لوگوں کو ان کا یہ طریقہ بے حد پسند تھا۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ اتنا کھانا پیش کرے جو مدعوین کو کافی ہو جائے۔ کم ہونے کی صورت میں مہمان نوازی پر حرف آئے گا، زیادہ ہونے میں نام و نمود اور ریاکاری کا گمان ہوگا۔ اس لیے اتنا کھانا تیار کیا جائے جو آسانی کے ساتھ سب کو پورا ہو جائے۔ ہاں اگر اس خیال سے زیادہ کھانا پیش کرے کہ لوگ زیادہ کھائیں تو یہ صورت مستحسن ہے۔ اب اگر وہ لوگ تمام کھانا کھا جائیں تو خوش ہو اور کچھ بچ جائے تو اسے باعث برکت سمجھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مہمانوں کے سامنے رکھے جانے والے کھانے کا حساب نہیں ہوگا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث چند صفحات پہلے گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور دسترخوان پر کھانے کی زیادہ مقدار رکھی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا، ابو اسحاق، کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں کہ کھانے کی یہ زیادتی اسراف کہلائے گی؟ انہوں نے جواب دیا، کھانے میں اسراف نہیں ہے. اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ اگر نام و نمود کی نیت نہ ہو تو یہ تقصیر مستحسن ہے، ورنہ اسراف اور تکلف ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے جو نام و نمود اور طلب شہرت کے لیے کھانا کھلائیں. بہت سے صحابہ کھانے میں تقصیر کو، اگر وہ فخر و مباحات کے خیال سے ہو، ناپسند کرتے تھے. چنانچہ جب بھی کسی صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو دسترخوان سے بچا ہوا کھانا نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ وہ لوگ بقدر کفایت کھانا پیش کیا کرتے تھے اور خوب شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے. اسی لیے صحابہ کے دور میں مقدار کفایت اتنی کم تھی کہ دسترخوان پر کھانا بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ پہلے گھر والوں کا حصہ الگ کر دیا جائے تاکہ وہ بچے ہوئے کھانے کے منتظر نہ رہیں. اگر ان کا حصہ الگ نہ کیا گیا تو وہ کھانے کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، اتفاق سے کھانا نہ بچے تو وہ لوگ بددل ہوں گے اور مہمانوں کو برے القاب سے یاد کریں گے. دوسروں کی حق تلفی کر کے ضیافتیں کرنا ایک طرح کی خیانت ہے. اگر دسترخوان پر کھانا بچ جائے تو مہمانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ لے جائیں. صوفیوں کی اصطلاح میں اس کھانے کو ذلہ کہا جاتا ہے. ہاں، اگر صاحب خانہ بدطبیب خاطر اجازت دے دے یا قرائن سے یہ معلوم ہو کہ اس فعل سے صاحب خانہ خوش ہوگا تو بچا ہوا کھانا ساتھ لے جانے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ خیال ہو کہ بلا اجازت کھانا لے جانے سے میزبان ناراض ہو گیا یا وہ بادل ناخواستہ اجازت دے گا تو کھانا لے جانا صحیح نہیں ہے. اجازت کی صورت میں بھی عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے رفقا کی حق تلفی نہ کرے، یعنی صرف وہ کھانا ساتھ لے جائے جو اس کے سامنے بچا ہو. اپنے ساتھی کے سامنے کا کھانا بھی لے جا سکتا ہے، بشرطیے کہ وہ راضی ہو اور لے جانے کی صراحتاً اجازت دے. مہمان کی واپسی کے آداب. پہلا ادب یہ ہے کہ گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے. یہ طریقہ مسنون ہے، اس سے مہمان کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے. مہمانوں کی تعظیم کا حکم حدیث میں موجود ہے. ارشاد نبوی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو شریح رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان من سنت الضیف ان یشیء الی باب الدار. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. مہمان کی تعظیم یہ ہے کہ گھر کے دروازے تک اس کی مشائیت یعنی ہمراہی کی جائے. ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ شاہ حبش نجاشی کا بھیجا ہوا وفد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بنفس نفیس وفد کے اراکین کی خدمت کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ زحمت نہ فرمائیں، ہم لوگ ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں. فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے رفقا کی تعظیم کی تھی جب وہ لوگ حبشہ گئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس حسن سلوک کی مکافات کروں. مہمان کا کمال اکرام یہ ہے کہ اسے خندہ روئی کے ساتھ ملے. آنے جانے کے وقت، دسترخوان پر کھانے سے پہلے یا بعد میں جب بھی موقع ہو اچھی طرح گفتگو کرے. اور زائی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے؟ فرمایا، خندہ روئی اور خوش گفتاری. یزید ابن ابی زیاد کہتے ہیں کہ ہم جب بھی عبد الرحمن ابن لیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، اچھی گفتگو کی. دوسرا ادب یہ ہے کہ مہمان اپنے میزبان کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو. اگرچہ اس کی خاطر تواضع میں کوتاہی ہوئی ہو، خوش دلی کے ساتھ رخصت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص خوش اخلاق بھی ہے اور متواضع بھی۔ معمولی معمولی باتیں اس کی طبعی خوش خلقی اور منکسر المزاجی پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہیں کسی نے کھانے پر مدعو کیا اور ایک شخص کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ بزرگ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے یہاں دعوت ہے، اس کا قاصد بلانے کے لیے آیا تھا۔ اسی وقت پہنچے، معلوم ہوا کہ تمام مدعوین رخصت ہو چکے ہیں، دسترخوان اٹھایا جا چکا ہے۔ آواز دی، صاحب خانہ باہر آئے اور عرض کیا کہ آپ تاخیر سے تشریف لائے، سب لوگ کھا کر چلے گئے ہیں۔ پوچھا کچھ بچا ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں بچا۔ فرمایا کیا ایک ٹکڑا بھی نہیں بچا؟ اس نے جواب دیا افسوس، ایک ٹکڑا بھی نہیں بچا۔ کہا ہانڈی لے آؤ، میں اسے ہی صاف کر لوں گا۔ صاحب خانہ نے عرض کیا حضور وہ بھی دھو دی گئی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے عرض کیا اس خوشی کا کیا موقع ہے، اس نے آپ کو دعوت دی تھی پھر بغیر کھلائے واپس کر دیا۔ فرمایا اس نے ہمیں اچھی نیت کے ساتھ بلایا تھا اور اچھی نیت کے ساتھ واپس کیا ہے۔ حقیقت میں تواضع اور حسن اخلاق کے یہی معنی ہیں۔ روایت ہے کہ استاد ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لڑکا چار مرتبہ یہ کہہ کر لے گیا کہ میرے ابا آپ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، جب آپ گھر پہنچے تو لڑکے کا باپ صاف کہہ دیتا کہ میں نے ہرگز نہیں بلایا۔ یہ وہ قدسی صفت نفوس تھے جنہوں نے اللہ کے لیے تواضع میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ ان پر ذلت اور رسوائی کا کوئی جذبہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ باری تعالی کا ذکر ان کی متاع حیات تھی۔ چنانچہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں دعوت اس لیے منظور کرتا ہوں کہ مجھے جنت کا کھانا یاد آ جاتا ہے، یعنی وہ بھی ایسا ہی کھانا ہوگا کہ نہ اس میں مشقت ہوگی، نہ اس کے حصول میں دشواری ہوگی اور نہ اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ صاحب خانہ کی اجازت لے کر رخصت ہو، جتنی دیر وہاں ٹھہرے اس کے حقوق کی رعایت کرے، 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرے۔ یہ ممکن ہے کہ میزبان اپنے مہمان کے طویل قیام سے اکتا جائے اور مجبور ہو کر مزید قیام سے معذرت کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الضیافت 3 ایام فیما زاد فصدق۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو شریح رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مہمانداری 3 دن کی ہے، 3 دن کے بعد صدقہ ہے۔ لیکن اگر صاحب خانہ خلوص دل کے ساتھ مزید قیام پر اصرار کرے تو 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ ہر گھر میں ایک بستر مہمانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فراش للرجل و فراش للمرات و فراش للضیف و الرابع للشیطان۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک بستر مرد کے لیے ہے، ایک بستر عورت کے لیے ہے، ایک بستر مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ کھانے کے طبعی اور شرعی آداب، اوامر و نواہی۔ پہلا ادب شرعی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار میں کھانا کمینہ پن ہے۔ انہوں نے یہ قول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے، اور ابن عدی فی الکامل کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے مختلف ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چلتے پھرتے کھا پی لیتے تھے، اور یہ ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک مشہور بزرگ کو بازار میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سلسلے میں اسے دریافت کیا۔ فرمایا کیا خوب بھوک مجھے بازار میں لگ رہی ہے اور کھانا گھر جا کر کھاؤں۔ لوگوں نے کہا اگر بھوک اتنی ہی سخت تھی تو مسجد میں لے جاتے۔ فرمایا مجھے شرم آئی کہ کھانے کے لیے اللہ کے گھر میں جاؤں۔ ان مختلف روایات و واقعات میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے حق میں بازار میں کھانا تواضع اور بے تکلفی ہے، اس لیے اگر وہ بازار میں کھانے پینے کا شغل کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے حق میں بے غیرتی ہے، اس لیے ان کا کھانا مکروہ ہے۔ اگر کسی شخص کے تمام اعمال ایسے نہ ہوں گے تو بازار میں کھانا اس کے حق میں بے غیرتی اور حرص و حوث کی زیادتی پر دلالت کرے گا، لیکن اگر کسی شخص کے تمام حالات تواضع اور بے تکلفی کا مظہر ہوں تو اس کا بازار میں کھانا بھی بے تکلفی اور تواضع شمار ہوگا۔ دوسرا، ادب طبی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نمک سے اپنے کھانے کی ابتدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 قسم کی بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص روزانہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھائے، اس کے پیٹ کے تمام کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ جو شخص ہر روز کشمش کے 21 دانے کھائے، اس کے بدن میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے سے گوشت زیادہ ہوتا ہے، حلوے کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے، خسیتین لٹک جاتے ہیں۔ گائے کا گوشت مرض ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کی گھی دوا ہے، اور اس کی چربی اپنے برابر مرض دور کرتی ہے۔ نفاس والی عورتوں کے لیے تر کھجوروں سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے، مچھلی سے جسم پگھل جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور مسواک کرنے سے بلغم دور ہوتا ہے۔ جو شخص طویل زندگی کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ صبح کا کھانا سویرے کھائے، شام کی غذا میں کمی کرے، جوتا پہنے۔ گھی کا استعمال بھی لوگوں کے حق میں بڑا مفید ہے۔ عورتوں کے پاس کم سے کم جائے اور اپنے ذمے کم سے کم قرض کرے۔ تیسرا، ادب طبی۔ حجاج نے کسی طبیب سے کہا کہ میرے لیے کوئی مناسب، مفید اور مستقل طور پر استعمال کیا جانے والا نسخہ تجویز کر دو۔ طبیب نے یہ نسخہ لکھ کر دیا: صرف جوان عورتوں سے شادی کرنا، جوان جانوروں کا گوشت کھانا، پکنے والی چیز جب تک اچھی طرح نہ پک جائے استعمال مت کرنا، بیماری کے بغیر دوا نہ کھانا، کچے پھل اور میوے ہرگز مت کھانا، ہر چیز اچھی طرح چبا کر کھانا، وہ غذا استعمال کرنا جس کی خواہش ہو، کھانے کے بعد پانی مت پینا، اور پانی پی لو تو اس کے بعد کھانے سے اجتناب کرنا، پیشاب پاخانہ مت روکنا، رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، اور دن کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے: تغدا تمدا تعشا تمشا، دن کا کھانا کھا کر لمبے ہو جاؤ یعنی آرام کرو، اور رات کا کھانا کھا کر چلو پھرو۔ اتبا کہتے ہیں کہ جس طرح بہتی نہر کے پانی پر بند لگانے سے ارد گرد کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اسی طرح پیشاب کو روکنے سے تمام جسم میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چوتھا، ادب طبی۔ رگوں کے تاننے سے مرض پیدا ہوتا ہے، اور رات کو نہ کھانے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے: حدیث کا پہلا جز ابن عدی نے عبداللہ ابن جراد سے، اور دوسرا جز ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ دوسرا جز ابن ماجہ نے بھی حضرت جابر سے نقل کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ صبح کا کھانا چھوڑ دینے سے کولہوں کی چربی پگھل جاتی ہے۔ ایک حکیم نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جب تک اپنی عقل ساتھ نہ لے لو، گھر سے باہر مت نکلنا۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے باہر مت جاؤ۔ کھانے کو عقل اس لیے کہا کہ اس سے غصہ دور ہوتا ہے، حلم باقی رہتا ہے، بازار کی چیزوں کو دیکھ کر منہ میں پانی نہیں آتا۔ کسی شخص نے ایک موٹے شخص کو دیکھ کر کہا کہ میں تمہارے جسم پر تمہارے دانتوں کا بنا ہوا لباس دیکھ رہا ہوں، آخر یہ کیسے ہوا؟ موٹے نے جواب دیا کہ گیہوں کا چھنا ہوا آٹا اور چھوٹے دمبوں کا گوشت کھاتا ہوں، بنفشہ کا تیل جسم پر ملتا ہوں، اور سوتی کپڑا پہنتا ہوں۔ پانچواں، ادب طبی، تندرست کے لیے پرہیز کرنا اتنا ہی مضر ہے جتنا بیمار کے لیے پرہیز کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص پرہیز کرتا ہے گویا اسے بیماری کا یقین ہے اور صحت میں شک ہے۔ صحت کے سلسلے میں اس طرح کی احتیاط بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، صہیب، تمہاری ایک آنکھ دکھ رہی ہے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی تندرست آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو صہیب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ چھٹا ادب شرعی، جس گھر میں میت ہو جائے اس کے مکینوں کے لیے کھانا بھیجنا مستحب ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والے میت کی تجہیز و تکفین کی مصروفیت اور غم و اندوہ کی وجہ سے کھانا تیار نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان کے کھانے کے لیے کچھ لے جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا نظم کرنا مسنون ہے۔ اگر اس طرح کا کھانا مجمع میں آئے تو حاضرین اسے کھا سکتے ہیں، ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے نوحہ کرنے والی عورتوں کے لیے بھیجا تو یہ کھانا نہ کھائے۔ ساتواں ادب شرعی، کھانے ظالم کا کھانا نہ کھائے، لیکن اگر وہ مجبور کرے اور انکار میں نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو تھوڑا سا کھا لے۔ اگر دسترخوان پر عمدہ کھانا بھی موجود ہو تو اسے ہاتھ نہ لگائے۔ ایک مزکی نے اس شخص کی شہادت قبول نہیں کی تھی جس نے ظالم بادشاہ کا کھانا کھایا تھا۔ اس شخص نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے کھانے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ مزکی نے یہ عذر بھی قبول نہیں کیا اور اسے بتلایا کہ تم اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے اور بڑے بڑے لقمے اٹھا رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد تو کوئی جبر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ظالم بادشاہ نے مزکی کو بھی دعوت میں شرکت کے لیے مجبور کیا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اگر میں بادشاہ کا کھانا کھا لوں گا تو لوگوں کا تزکیہ نہ کر سکوں گا، کیونکہ تزکیہ ضروری عمل تھا اور اس ذمہ داری کے لیے مذکورہ مزکی سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا۔ بادشاہ نے مجبوراً یہ معذرت قبول کی اور دعوت میں اس کی عدم شرکت پر راضی ہوا۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب انہیں قید کی سزا ملی تو کئی روز تک کھانا نہیں کھایا۔ ان کے ایک دینی بہن تھیں، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ذنون مصری جیل کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو انہوں نے الگ سے کھانا پکا کر داروغہ زندان کے ذریعے اندر بھیجوایا، انہوں نے یہ کھانا بھی نہیں لیا۔ بہن کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوئیں۔ ذنون نے کہا، میں تمہارا بھیجا ہوا کھانا ضرور کھا لیتا، مگر یہ ظالم داروغہ زندان کے ذریعے مجھے ملا تھا۔ یہ ورع و تقوی کا انتہائی درجہ ہے۔ آٹھواں ادب فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغرض ملاقات حاضر ہوئے۔ بشر نے اپنے خادم احمد جلا کو کچھ درہم دیے اور کہا کہ بازار سے بہترین قسم کی روٹی اور سالن خرید لاؤ۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے صاف ستھری روٹی خریدی اور یہ خیال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دودھ کے متعلق یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں ہمیں برکت دے اور زیادہ عطا کر۔ چنانچہ میں نے دودھ اور کچھ عمدہ کھجوریں خریدیں اور فتح موسلی کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور باقی اپنے ساتھ لے گئے۔ بشر حافی نے مجھ سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اچھا کھانا لانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اچھا کھانا کھا کر آدمی خلوص دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فتح موسلی نے مجھ سے کھانا کھانے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ میزبان کو کھانے کے لیے کہے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ کیوں لے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کا توکل صحیح ہوتا ہے تو اپنے ساتھ زاد راہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہوتا۔ ابو علی رودباری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی ضیافت کی اور اس قدر اہتمام کیا کہ جس جگہ کھانا کھلانا تھا وہاں 1000 چراغ روشن کیے۔ ایک شخص نے یہ شان و شوکت دیکھ کر اعتراض کیا اور صاحب خانہ سے کہا کہ تم بیجا اسراف کر رہے ہو۔ میزبان نے کہا کہ ان کے 1000 چراغوں میں ایک چراغ بھی ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے لیے روشن نہ کیا ہو تو اندر جا کر اسے بجھا دو۔ معترض اندر گیا، چراغ بجھانے کی کوشش کی لیکن ناکام واپس نکلا۔ ابو علی رودباری نے شکر کیے بورے خریدے شکر کے کئی بورے خریدے اور حلوائیوں سے کہا کہ وہ شکر کی دیوار کھڑی کر دیں، دیوار میں محرابیں بھی ہوں، گنگوریں اور منقش مینارے بھی بنائے جائیں۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو صوفیاء کرام کو دعوت دی، لوگ آئے اور دیوار گرا کر کھا گئے۔ نواں ادب طبی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے چار طریقے ہیں۔ ایک انگلی سے کھانا، یہ طریقہ باری تعالی کی خفگی کا باعث ہے۔ دو انگلیوں سے کھانا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تین انگلیوں سے کھانا، یہ طریقہ مسنون ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم شریف میں کعب ابن مالک کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ابن الجوزی نے کتاب العلل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت نقل کی ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چار انگلیوں سے کھانا، یہ طریقہ شدت حرص پر دلالت کرتا ہے۔ چار چیزیں بدن کو طاقتور بناتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، بغیر جمع کے نہانا، سوتی کپڑا پہننا۔ چار چیزیں جسم کو کمزور کر دیتی ہیں: زیادہ صحبت کرنا، زیادہ غمگین رہنا، نہار منہ زیادہ پانی پینا، کھٹائی زیادہ کھانا۔ چار چیزوں سے بینائی بڑھتی ہے: قبلے کی طرف رخ کر کے سونا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ کی طرف دیکھنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ چار چیزوں سے نگاہ کمزور ہوتی ہے: نجاست دیکھنا، سولی دیے ہوئے شخص کو دیکھنا، عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا، قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا۔ چار چیزیں قوت جمع میں اضافہ کرتی ہیں: چڑیوں کا گوشت کھانا، اطریفل اکبر استعمال کرنا، پستہ کھانا، جرجیر پانی میں پیدا ہونے والی ایک ترکاری کھانا۔ سونے کے چار طریقے ہیں: چت لیٹ کر سونا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ لوگ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ دائیں کروٹ سے سونا علماء اور عابدین کا طریقہ ہے۔ بائیں کروٹ سے سونا بادشاہوں کا طریقہ ہے تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ پیٹ کے بل سونا شیاطین کا طریقہ ہے۔ چار چیزوں سے عقل بڑھتی ہے: لا یعنی گفتگو ترک کرنا، مسواک کرنا، علماء اور صلحاء کی مجلسوں میں بیٹھنا۔ چار چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں: وضو کر کے چلنا، بکثرت سجدے کرنا، مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہے جو حمام میں نہائے اور نکلنے کے بعد تاخیر سے کھانا کھائے کہ وہ زندہ کس طرح ہے۔ مجھے اس شخص پر بھی تعجب ہوتا ہے جو پچھنے لگوائے اور اسی وقت کھانا کھا لے، آخر وہ مرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی فرمایا کہ وبائی امراض میں مفید ترین چیز بنفشہ کا تیل ہے، اسے پینا بھی چاہیے اور جسم پر ملنا بھی چاہیے۔